بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. یہ سورة الفرقان کی آیت نمبر 65 ہے. اس سے پہلے کی آیات آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کی بعض صفات بیان کی گئی اور وہ یوں شروع ہوتی ہے کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ لَلْعَرْضِ حَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. یہ خاص بندے جو ہیں رحمان کے وہ ہیں جو زمین میں عاجزی سے چلتے یعنی توازو کی تعلیم ہے. اور جب ان سے جہالت والے لوگ جہالت کی بات چیت کرتے ہیں تو وہ رفع شر کی بات کرتے ہیں. قالو سلام کہتے سلام کر کے ہٹ جاتے ہیں اس سے تاکہ دفع شر ہو جائے. اس کے بعد ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. تو یہ پہلی آیت تو بہت ہی واضح ہے کہ تواضع کے بارے میں ہے کہ عاجزی سے چلتے ہیں. عاجزی سے چلنا کہ زمین پہ وہ چلتے ہیں تو عاجزی سے چلتے ہیں, اکڑ کے نہیں چلتے ہیں, کسی سے لڑتے جھگڑتے نہیں. یہ ان کی صفات میں سے. اس کے بعد جو ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ عبادت گزار بہت ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو عبادت ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, یعنی جو رات کو تہجد میں اٹھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں, تو یہ تو سجدہ کرنا تو اعلیٰ درجے کی تواضع ہے کہ سارا کبر ٹوٹ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بندے نے سر جھکا دیا. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنا اور نماز پڑھنا اور قیام کرنا یہ تو اپنے آپ کو فنا کرنا ہے اللہ کے لیے. تو یہ اس سے بڑھ کر تواضع اس میں. لیکن یہ جو آیت ابھی پڑھی والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما, اور جو دعائیں مانگتے ہیں یہ لوگ دعائیں مانگتے ہیں اس وقت کیا کہ ہمارے پروردگار ہم سے جہنم کے عذاب کو دور رکھے کیونکہ اس کا عذاب پوری تباہی. تو یہ دعا کیوں مانگتے ہیں؟ اگر اپنے آپ کو کسی درجے میں بھی کچھ اچھا سمجھتے ہوتے تو یہ دعا کیوں مانگتے ہیں؟ تو یہ تو سب سے بڑھ کر تواضع ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ مانگا جائے کہ یا اللہ جہنم کی آگ سے بچا دیجیے گا. یعنی وہ اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے ہوتے ہیں. یہی صفت ہے اللہ والوں کی. یہ تینوں آیتیں سب اسی کی ہیں کہ ان میں اعلیٰ درجے کے تواضع ہوتے ہیں. اور حقیقت یہی ہے کہ وہ جنت میں جو داخل ہوگا وہ بس وہی ہوگا جو تواضع رکھتا ہوگا, کیونکہ جس کو تواضع حاصل نہیں وہ جنت میں نہیں جا سکتا. ذرہ برابر رائی برابر کبر ہوگا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. اسی لیے کلام پاک میں ہے کہ یہ جو آخرت ہے تلک الدار الآخرت, تلک الدار الآخرت نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. تو جو لوگ علو نہیں چاہتے, اپنے کو بلند نہیں کرنا چاہتے. یہ دوسرے انداز کے لوگ ہوتے ہیں جنتی جو ہوتے ہیں, وہ تو اس انداز کے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو گرانا اور مٹانا چاہتے ہیں, کم کرنا چاہتے ہیں. ان کی شان یہی ہوتی ہے. سب سے بڑھ کر تو نماز ہے کہ نماز میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ جب بندہ کرتا ہے تو اپنے کو تو بالکل مٹا دیا اس نے, اور پھر اوپر سے یہ کہنا کہ یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے. تمام اہل اللہ کا یہی حال رہا ہے. چنانچہ وہ آپ مشہور شعر فارسی کا ہے, کریما ببخشا یا برحالما کہ ہستم مسیر کمندے ہو. اقرار جرم ہے, باقی ترجمے پڑھ رہے ہیں کہ یا اللہ میں تو حوث میں گرفتار ہوں, آپ نکالیے اس سے, آپ معاف کر دیجیے. تو معافی مانگنا اللہ تعالیٰ سے اس انداز سے کہ یا اللہ جہنم کی آگ سے بچائیے, یہ تواضع ہے. اور تواضع کے بغیر تعلق مع اللہ نصیب نہیں ہوتا, نہ آدمی جنتی ہو سکتا ہے. جنت حاصل کرنے کا بس ایک ہی طریقہ ہے کہ بندے کو تواضع حاصل ہو جائے. چنانچہ حکیم الامت مولانا شف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جو تواضع سے محروم وہ بالکل محروم. تواضع سے جو محروم وہ بالکل محروم. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, افضل ترین عبادت تواضع, اپنے کو کم سمجھنا. اپنے کو کم سمجھنا, ہیج درہیج سمجھنا, علم میں کم, عقل میں کم. میں عقل میں بڑا ہوں, یہ دماغ میں اکثر خناس ہوتا ہے, مردوں کو بھی عورتوں کو بھی. یا میرا تو علم بہت زیادہ ہے, یا میں تو عزت والا ہوں, یا میں تو اللہ کا بڑا مقرب بندہ ہوں. یہی چار چیزیں, ان کی چار میں سے شاخیں نکلتی ہیں جو ادھر ادھر سے نکل کے کبر میں مبتلا کرتی ہوتی ہیں. یہ صفات ہیں یہ ایسی. تو اگر ہمیں, ہمارا تو سارا مقصد, ہم جب نماز پڑھتے ہیں ایمان لانے کا کیا مقصد ہے کہ جہنم سے بچ جائیں, نماز پڑھنے کا کیا مقصد ہے کہ جہنم سے بچ جائیں, بزرگوں سے تعلق کا کیا مقصد ہے کہ جہنم سے بچ جائیں, کوئی بھی دینی کام کا کیا مقصد ہے, صرف ایک مقصد ہے کہ جہنم کے عذاب سے بچ جائیں. تو وہ تو بچ نہیں سکتے جب تک کہ کبر کا علاج نہ ہو اور تواضع حاصل نہ ہو. اب تواضع کے بارے میں کئی مرتبہ عرض کیا جا چکا, تکبر کے بارے میں بھی کئی بار عرض کیا جا سکا. موصولی چیزیں الحمدللہ آپ حضرات کو خوب معلوم ہیں, اور کئی انداز سے بیان کیا گیا, اس کا علاج بیان کیا گیا. لیکن اس کی حقیقت تواضع کی آج ایک دوسرے انداز سے, ایک کتاب سے ایک مضمون پڑھنے کا ارادہ ہے. یہ کتاب ایک دوست نے مجھے بھیجی ہے, میں نے پہلے نہیں پڑھی تھی, لیکن یہ کتاب میں خاص بات یہ ہے کہ حکیم الامت مولانا شریف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب تقریر لکھی ہے اس کے اوپر, اور یہ لکھا ہے کہ میرے نزدیک اس رسالے کا, یعنی اس کتاب کے بارے میں, ہر صاحب طریق خصوص اپنے سلسلے والوں کے پاس رہنا اور وقتاً فوقتاً اس کا مطالعہ کرتے رہنا اور معاملات کے وقت اس کے مضامین کا مستحضر رکھنا ضروری اور نہایت ضروری. حکیم الامت جیسی شخصیت کہہ رہے ہیں. اور ترجمہ انہوں نے کروایا کس سے؟ ایک بہت بڑی ہستی, مولانا ظفر احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے اس کا ترجمہ کیا. وہ بہت عجیب بزرگ تھے, وہ ان کا انتقال بھی ہو چکا ہے. اس کتاب کا نام رکھا ہے ہم سے عہد لیا گیا, اور اس کے بعد یوں لکھا ہے نام میں, ہم سے عہد لیا گیا یعنی الدر المندود. در تو موتی کو کہتے ہیں, اور مندود غالباً تہ بتہ کو. اب اسے صحیح معنی واللہ یعنی, لیکن یہ ترجمہ ہے. اصل میں اصل کتاب جو ہے اس کا نام ہے البحر المورود فی المواثیق والعهود, اور یہ تالیف ہے حضرت علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کی, جو کہ 973 ہجری میں وفات پا گئے تھے. لیکن بہت ہی اعلیٰ درجے کے اور بہت متقی اور پرہیزگار اور بڑے عالم علامہ سے پتہ چل رہا ہے. یہ کتاب تو خیر بہت بڑی ہے, اور اس میں ترجمہ ہی آپ دیکھیں تو حیران رہ جائیں گے, اور بہت چیزیں ہیں. لیکن جس چیز کو آج عرض کرنے کا ارادہ اس کتاب سے وہ ہے تواضع. تواضع کے بارے میں کچھ مضامین ہیں اس میں, تو مختلف مضامین ہیں اور مختلف چیزوں کے بارے میں. انہوں نے وہ تمام مضامین اس میں لکھے ہیں علامہ شارانی رحمۃ اللہ علیہ نے, جو کہ عہد کیے گئے. انہوں نے اپنے مشائخ سے جو عہد کیا, ان کے کئی مشائخ ہوئے, تو انہوں نے اپنے مشائخ سے, مشائخ عہد لیتے ہیں کہ دیکھو یہ مت کرنا, جھوٹ کبھی نہ بولنا, مثلاً سارے عہد اسی قسم کے ہوتے ہیں. تو یہ عہد جو لیے گئے انہوں نے ان کو جمع کر دیا. تو اتنی موٹی کتاب ہے, وہ عربی زبان میں تھی, اس کا ترجمہ کیا گیا. اس میں سے آپ کو سناتا ہوں, اس لیے کہ اس میں جو تواضع کے بارے میں ہے وہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے ہے. ہماری آنکھیں خود کھل جائیں گی, اس سے ہمیں اندازہ مل جائے گا کہ ہم تواضع میں بالکل ناقص ہیں, اور ہمیں ضرور اس میں ترقی کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ تواضع کے بغیر تو کچھ نہیں. افضل ترین عبادت فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو, تواضع. اور تواضع کیا ہے؟ عمل باطنی. یاد رکھیے, دو طرح کے اعمال ہوتے ہیں, عمل ظاہری اور عمل باطنی, اور دونوں کا کلام پاک میں صاف حکم ہے. جہاں کلام پاک میں ہے کہ نماز پڑھو, روزے رکھو, جو اعمال ظاہرہ ہیں, ویسے ہی شکر کرو, صبر کرو, جو اعمال باطنہ ہیں, یعنی باطنہ کا مطلب سوچنے سے ہوتا ہے. آپ خوب تحقیق وغیرہ کر لیجیے, لیکن آخر میں آپ یہاں تک پہنچیں گے کہ اعمال باطنہ وہ ہیں جو بالقصد سوچنے سے ہوتے ہیں, چونکہ عمل میں قصد ضروری ہے. جو عمل آپ بالقصد نہیں کر سکتے وہ غیر اختیاری, اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا ہے. کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, دل میں ایسے حالات پیدا ہو جائیں, ایسے جذبات پیدا ہو, ہمارے اختیار میں نہیں, اللہ میں نے اس کا کبھی حکم نہیں کیا. اللہ میں نے بس ان چیزوں کا حکم کیا ہے جو ہمارے پورے پورے مکمل اختیار میں ہے, اور سب سے زیادہ جو اختیار میں ہمارے دیے چیز وہ ہماری سوچ. کہ بالقصد سوچنا بندے کے کاملا اختیار میں دے دیا, جو چاہو سوچو. تم انہیں سوچ میں, بعض سوچ ہے اس کا نام شکر ہے, بعض سوچ ہے اس کا نام رضا ہے, بعض سوچ ہے اس کا نام تحویر ہے, یہ اعمال باطنہ ہے. اسی طرح سے سوچ میں گناہ ہے. جیسے بعض سوچ ہے جو حسد کہلاتی ہے, اور بعض سوچ ہے جو کبر کہلاتا ہے, بعض سوچ ہے جو عجب کہلاتی ہے. تو یہ اعمال باطنہ میں سے ہے تواضع. تواضع اعمال باطنہ میں سے ہے, یعنی کچھ سوچنا. کیا سوچنا؟ کہ میں دوسرے شخص سے, جس پہ بھی سابقہ پڑے یا ساری دنیا سے, میں کم ہوں, میں ہر لحاظ سے کم ہوں. یہ تواضع ہے. یہ سوچنے کی مشق جب ہو جاتی ہے تو یہ ایک حال کے درجہ پہنچ جاتا ہے کہ آدمی جس حال میں بھی ہو وہ یہی سوچتا ہے. اس کی پھر ہر چیز ہر بات سے یہ بات ظاہر ہونے لگ جاتی ہے. یہ لوگ سچے متواضع تھے. یہ فرماتے ہیں جو ملفوظ نمبر ایک ہے اس کا, یعنی تو ہزاروں ہیں اس میں, سینکڑوں ہیں, لیکن جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہر مسلمان سے کم سمجھے. اپنے آپ کو ہر مسلمان سے کم سمجھے. ہم سے عہد لیا گیا ہے اور ہم فضل خداوندی سے اس کا پورا ہونے کی امید کرتے ہیں کہ ہم اپنے پاس بیٹھنے والے ہر مسلمان سے اپنے آپ کو کم سمجھیں, اگرچہ وہ مسلمان بدحالی میں کیسا ہی انتہا کو پہنچ گیا ہو, مگر ہم اپنے نفس کو اس سے کم ہی سمجھیں. تمام سلف صالحین کا یہی مذاق تھا, تمام صحابہ کا بھی یہی مذاق تھا. چونکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے, اور وہ حدیث شریف آج جمعہ کے خطبے میں ہمارے ہاں وہاں سنائی گئی, کہ صحابہ میں سے بہت سے اپنے کو منافق سمجھتے تھے. منافق تو سب سے کم درجے کا ہوتا ہے. سب سے کم درجے کا جو کافر ہے, کافر جو سب سے نچلے درجے میں ہوگا جہنم میں, وہ منافق ہوگا. اور صحابہ اپنے بارے میں یہ گمان کرتے تھے, ایسا سمجھتے تھے. یہ تھی تواضع صحابہ کی. یہی تمام تابعین اور تبع تابعین وغیرہ کا ذوق اور مذاق تھا. ان میں بعض کے نام لکھے ہیں, جیسے وہب بن منبہ اور عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ, اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ, اور فضائل بن عیاد رحمۃ اللہ علیہ, اور عمر بن, یہ بزرگ کا یہ نام سمجھ میں نہیں آیا, بہرحال یہ بھی ایک بزرگ تھے. ان سب کا یہی مذاق تھا. جتنے اہل اللہ گزرے ہیں, جب شرط ہی یہی ہے جہنم سے بچنے کی کہ رائے برابر کبر نہ ہو, تو ظاہر ان میں تواضع ہی کوٹ کوٹ کے بھری ہوگی. شیوخ عہد لیتے تھے کہ دیکھو ہرگز اپنے کو کسی سے اچھا نہ سمجھنا, کسی سے اچھا نہ سمجھ. اسی لیے میں بار بار عرض کرتا ہوں ہم کہاں مارے جاتے ہیں. ہم جو دیندار ہیں ہم باہر میں تو بہت جھک جاتے ہیں, گھر کے اندر مارے جاتے ہیں کہ بیوی کو حقیر سمجھتے ہیں. یاد رکھیں بیوی کو بھی اگر حقیر سمجھا شوہر نے کبر ہے, کیوں حقیر سمجھنے کا حق نہیں ہے. دل ہی دل میں اپنے آپ کو کم سمجھنا ہے. اسی طرح سے عورتوں کو, عورتوں کو تو اگر عورتیں کبر کریں گی تو وہ بہت ہی شدید گناہ ہے, کیونکہ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے کم عقل ہے. کم عقل ہوتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے مردوں کو قوام بنایا, مردوں کو ہر طرح سے برتری دی, افضل بنایا, اس کے باوجود عورت اپنے آپ کو مرد سے زیادہ عقل والا سمجھے, جو آج کل بہت ہو گیا ہے. یعنی عورتوں کا دماغ میں یہی گھس گیا ہے کہ ان کو کہاں عقل ہے. ان کو عقل وقل کہاں ہے, ہماری پاس ساری عقل ہے, سارے مشورے دیتی رہتی ہیں. تو بہرحال دونوں میں سے کسی میں کبر ہو بہت بڑا گناہ ہے, جنت میں نہیں پہنچ سکتے. میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے ہمارا سب کا مقصد مجلس میں آنے کا, نمازیں پڑھنے کا, حتیٰ کہ ایمان کا صرف ایک ہے کہ ہم جہنم کے عذاب سے بچ جائیں. تو وہ کہاں کبر کے ساتھ تو پورا نہیں ہو رہا. وہب بن منبی اور عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہما تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ بندہ اس وقت تک متواضع نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے گھر سے نکل کر لوٹنے تک کسی کو اپنے سے کم نہ سمجھے. اور عمر رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بندے کی طرف عبدیت کا کوئی درجہ اس وقت تک منسوب نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے تمام طاعات کو ریا اور تمام حالات و کیفیات کو جھوٹے دعوے نہ سمجھے. تبھی تو صحابہ اپنے کو منافق سمجھتے تھے. یہی وہ آج ہمارے وہ حالانکہ وہ عرب ہے اور بہت بڑے شیخ ہیں, یہی باتیں بتا رہے تھے. اور میں نے سیدی علی خواص رحمت اللہ علیہ سے سنا وہ فرماتے تھے کہ تکبر اور رعونت والوں میں سے جو کوئی اس بات میں شک کرے کہ اس کا نفس اس کے پاس بیٹھنے والے سے کم تر ہے, اس کو چاہیے کہ اپنی ان تمام لغزشوں اور گناہوں کو جو اتنی عمر میں اس سے سرزد ہوئی ہیں اپنے نفس کے سامنے پیش کرے, پھر ان نقائص سے مقابلہ کرے جو اس کے پاس بیٹھنے والے کے اندر اس کے علم میں ہیں. تو غالب یہی ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو پاس بیٹھنے والے کے نقائص سے معلومہ سے زیادہ پائے. ظاہر ہر شخص کو پتا ہے کہ ہم نے بچپن سے لڑکپن سے اب تک کیا کیا حرکتیں کی, اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اور ہمیں تو خوب معلوم ہے, لیکن دوسرا شخص اس کے نقائص کا ہمیں علم نہیں. تو ہمیشہ نتیجہ یہی نکلے گا کہ ہمارے اندر زیادہ عیب ہیں, زیادہ گناہ ہیں. جو شخص گناہوں میں اپنے ہم نشین سے یعنی ساتھ بیٹھنے والے سے بڑھا ہوا ہو وہ مرتبے میں بھی اس سے یقیناً کم تر ہوگا, اللہ تعالیٰ کے نزدیک کم ہوگا. بس اب کیا حق ہے کہ اپنے آپ کو اس سے افضل سمجھے. اور بعض لوگوں کو جب دوسروں کے گناہوں کا پوری طرح علم نہیں ہوتا تو یہ خیال کر لیتے ہیں کہ اس کے گناہ بھی بہت ہوں گے اگرچہ میں نہیں جانتا. کسی شخص کو یہ جائز نہیں کہ صرف گمان اور تخمین سے اپنے پاس بیٹھنے والے کو گناہوں کی کثرت میں اپنے نفس پر قیاس کرے اور دل میں یوں کہے کہ ایسے شخص سے یہ بات بعید ہے کہ خدا نے اس کو ان گناہوں کے ارتکاب سے محفوظ رکھا ہوگا جو مجھ سے سرزد ہوئے. اس لیے کہ یہ بدگمانی ہے اور بدگمانی خود کبر سے ہوتی ہے. یہاں ہم لوگ اسے مبتلا ہو جاتے ہیں. یعنی اوپر سے تو ہم یہ کہیں گے لیکن معاملہ کرنے میں کسی کے بارے میں نتیجہ نکالنے میں ہم اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اگر فرض بھی کر لیا جائے کہ کسی کو دوسرے کے عیوب اپنے عیوب سے زیادہ معلوم ہے تب بھی اس کو لائق یہی ہے کہ دوسروں کے عیبوں میں نظر کرنا چھوڑ دے اور اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ خوف خدا میں مشغول ہو اگرچہ وہ دوسروں کے گناہوں سے شمار میں کمی ہوں, کیونکہ ہر مکلف کے لیے اپنے گناہوں کی وجہ سے اہتمام کے ساتھ خوف خدا کو دل میں جگہ دینا دوسروں کے گناہوں کی شمار کرنے کی فکر میں پڑنے سے زیادہ بہتر. یہ مرض اتنا عام ہو گیا ہے کہ عورتوں تک میں گھسا ہوا ہے. وہ ایک سوال کیا کسی نے کہ یہ لوگ دوسرے جھوٹ بولتے ہیں, بدعت کرتے ہیں, فلاں کرتے ہیں پھر بھی ان کے پاس اتنے مال ہے اور یہ آسانیاں ہیں اور سب کچھ ہے, نعمتیں سب اللہ میں ان کو کیوں دے رہے ہیں. نعوذ باللہ, سوال ہی ظاہر کر رہا ہے کہ سوال کرنے والا کبر میں مبتلا ہے کہ اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھتا ہے. ایسے شخص کو جنت میں داخلہ نہیں ہو سکتا, اچھی طرح سمجھ لیجیے, کیونکہ کلام پاک میں صاف فرما دیا گیا کہ ہم نے جو آخرت ہے وہ تو ہم نے ان کے لیے کر دیا ہے جو علو نہیں چاہتے, کسی قسم کی بلندی نہیں چاہتے. اور پھر فرماتے ہیں کہ فرض کر لو کہ تمہارے اندر بہت سی خوبیاں ہیں اور کوئی بھی عیب نہیں, اور دوسرے شخص میں کوئی بھی خوبی نہیں اور تمام عیوب موجود ہیں, جب بھی تم اپنے کو اس سے افضل نہیں سمجھ سکتے, کیونکہ قاعدہ شرعیہ ہے کہ الاعمال بالخواتیم, اعمال کا اعتبار خاتمے سے ہوتا ہے. تمہیں کیا معلوم کہ تمہارا خاتمہ انہی اعمال پر ہوگا یا تقدیر میں کچھ اور لکھا ہوا ہے؟ اور کیا عجب ہے کہ جس شخص میں اس وقت سرتاپا گناہ ہی گناہ ہے اس کا خاتمہ اچھا ہو جائے اور وہ تم سے مرتبے میں اللہ کے نزدیک اعلیٰ ہو جائے. سمجھنے کی بات ہے, ہمارا جن سے واسطہ پڑتا ہے ہمیں انہی کے اوپر اس کو منطبق کرنا ہے. ہمارا واسطہ بیوی سے پڑتا ہے, بیوی کے اوپر اس کو منطبق, بیوی کا واسطہ شوہر سے پڑتا ہے, وہ شوہر کے بارے میں یوں سوچے. ہمارا واسطہ دفتر کے لوگوں سے پڑتا ہے, دفتر کے لوگوں کے بارے میں یہی سوچنا پڑے گا. اسی طرح سے گاڑی چلاتے ہوئے دوسرے لوگوں کے بارے میں یہی سوچنا پڑے گا. کسی قسم کے کبر کی تو گنجائش ہی نہیں, یہ تو عہد لیا جاتا ہے. بس اس کی مثال تو بہت بڑی ہے, حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا بڑا جرم کر کے صحابی کے درجے میں پہنچے کہ جو ان کے برابر اب کوئی بھی نہیں ہو سکتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرک اور ننگی تلوار لے کے ایک معصوم نبی کو قتل کرنے, کتنا بڑا گناہ, لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا ان کو کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا, تو کیا پتا کون کیسا ہو جائے گا اور ہمارا کیا حال ہوگا. ہم نے کبر کیا تو ممکن ہے کہ ہمیں ہمارا خاتمہ ایمان پہ نہ ہو, کیوں کبر ہی تو ایمان کو لے جاتا ہے. بس کبھی اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر نہ سمجھنا چاہیے, اور یہ خیال کر لینا چاہیے کہ جس خدا نے دوسرے شخص کو نیک اعمال کی توفیق نہیں دی وہ اس پر بھی قادر ہے کہ تم سے نیک اعمال کی توفیق سلب کر لے اور اس کو دے دے. بڑائی اور عظمت حق تعالی شانہ کی ذات پاک کے لیے زیبہ ہے, بندے کو عاجزی اور خاکساری میں ہی نجات ہے. عباد الرحمن وہ ہیں جن کا حال یہ ہے کہ تواضع کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی, چلتے ہیں تو عاجزی سے, راتوں کو اللہ تعالیٰ کے حضور سے سجدے میں عاجزی ہے, اور یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائیے. کیوں دعا مانگتے ہیں, کیوں دعا مانگتے ہیں؟ اگر اپنے کو جنتی سمجھتے ہوتے تو یہ کیوں دعا مانگتے ہیں؟ لیکن اپنے گناہوں پہ نظر ہے تبھی تو مانگتے ہیں. تو یہ بھی حقیقت میں تواضع کی تعلیم. فرمایا پھر اے عزیز تم پر یہ بات چھپی نہ رہنی چاہیے کہ یہ عہد, چونکہ یہ ان کے شیخ نے عہد لیا تھا ان سے, علامہ شارانی, علامہ عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ علیہ کے مشائخ تھے کئی, ان میں سے کسی نے یہ عہد ان سے لیا تھا کہ اپنے کو دوسرے مسلمان سے کبھی کسی سے بہتر نہ سمجھیں. یہ عہد اس کتاب کے تمام عہود پر عمل کرنے کے لیے دہلیز ہے. یہ جو سب سے اول چیز ہے کہ تواضع پیدا ہو جائے, اس کے بغیر تو اتنی موٹی کتاب ہے کوئی چیز اس کے بغیر صحیح نہیں ہوگی, کوئی مقام صحیح نہیں ہو سکتا, سب دھوکہ ہے. جب تک تمہارے دماغ میں اتنا سبھی قناص ہے کہ میں کسی سے بہتر ہوں, عورتیں بھی سمجھ لیں, آج کل جو ہوا ہو گئی ہے انٹرنیٹ وغیرہ کی, کچھ دو چار انگریزی کے الفاظ سیکھ لیا عورتوں نے بھی, اس قدر حیرانی ہوتی ہے عورتوں میں کبر آ گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور مردوں کو بھی سوچنا چاہیے بھائی ہم کس بات پہ کبر, کیا جہنم ہی داخلہ, جہنم میں داخلہ چاہتے تو کریں گے, یقیناً جہنم ہے. جب تک کبر ہوگا جنت نہیں مل سکتی. بس جب کوئی اس دہلیز سے داخل نہ ہوگا, یعنی کبر کو ختم نہ کر لے گا, وہ اس کتاب کے عہود کے ساتھ خوگر ہونے کی بو بھی نہ سونگ سکے گا. اس لیے کہ جو شخص اپنے نفس کو لوگوں سے زیادہ یا ان کے برابر سمجھے گا, برابر بھی نہیں سمجھ سکتے, وہ ان کی مدد اور فیض باطنی سے محروم رہے گا. اس لیے کہ فیضان باطنی پانی کے مانند ہے, اور پانی نیچے کی جانب جاتا ہے, بلند مقامات کی طرف پانی نہیں چلتا. ہر کجا پستی, پستی ہو تو ادھر پانی جاتا ہے, اور برابر جگہ میں پانی ٹھہرا رہتا ہے. بس اگر اپنے آپ کو کسی کے برابر بھی سمجھو گے تو اس کا فیض ٹھہرا رہے گا, تم تک نہ پہنچ سکے گا. اس لیے متکبر کو کسی سے بھی فیض نہیں پہنچ سکتا, اور اس مرتبے والا یعنی صاحب تواضع ہر پاس بیٹھنے والے سے فیض لے لیتا ہے. اس کا دل کا حال ہی ایسا ہوتا ہے. بہت فرق ہے کیسے میں, کیسے دل میں یہ چیز آ جائے کہ اپنے آپ کو ہم سب سے کم سمجھیں. کچھ نہ کچھ تو کبر ہے, یہ آسانی سے تو نہیں جاتا. سنیے آپ اپنے عجیب مضمون سے, عجیب عجیب مضامین. بس اس کے مشائخ کا کوئی شمار نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ہر ایک سے فیض لیتا ہوتا ہے. سیدی شیخ عبدالعزیز الدیرینی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے ان کے مشائخ طریق کی بابت سوال کیا کہ کتنے ہیں آپ کے مشائخ؟ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے مشائخ کے شمار نہیں کر سکتا کیونکہ میں ہر شخص سے جس کے پاس بھی بیٹھ جاؤں فائدہ حاصل کر لیتا ہوں. پھر آپ نے یہ شعر پڑھا, وہ عربی کا شعر ہے, مطلب ہے جس کسی سے بھی مجھے علم و ادب حاصل ہو ہے وہی شیخ میرا اور امام کامل. بس اے عزیز, اپنے نفس کو ہر پاس بیٹھنے والے مسلمان سے کم تر مشاہدہ کر تاکہ تو اہل تواضع میں سے ہو جائے, اور اس کے بعد حق تعالی شانہ تجھ کو تیرے ہمسروں پر بلندی عطا فرما دیں گے, یہ وعدہ ہے اللہ. کیونکہ حدیث صحیح میں ہے, من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے اپنے کو گراتا ہے اللہ کے لیے فقط, کوئی دنیاوی مقصد نہ ہو. اور تواضع کہتے ہیں دلی دل میں اپنے کو کم سمجھنا. کس طرح سے کم سمجھنا؟ کہ میں اس شخص سے کم عقل ہوں اور کم علم ہوں اور اس سے عزت میں کم ہوں اور اس سے زیادہ گناہگار ہوں, اللہ تعالی کے نزدیک قرب میں بھی کم. یہ ہے تواضع. جو کوئی خالصتاً اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند فرماتے ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, یہ بالکل صحیح ہے. بس اگر تو اپنے آپ کو اپنے بھائیوں سے بڑا سمجھے گا ان کا ماتحت ہو جائے گا, اور اگر دل سے تو ان کو اپنے سے بڑا سمجھے گا تو ان سے بلند ہو جائے گا. مگر اس نیت سے تواضع اختیار کرنا کہ میں تواضع کے بعد دوسروں سے بلند ہو جاؤں, یہ تکبر ہی ہے, کیونکہ تمہاری نیت ہی خراب ہے. تم تو تواضع شرط لگی ہوئی ہے. اصل میں یہ حدیث شریف میں ہی یہ شرط لگا دی گئی ہے, کیونکہ حدیث شریف یوں نہیں ہے کہ من تواضع رفعہ اللہ, حدیث شریف یوں ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ, جس نے محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے تواضع کی. اگر اس مقصد کے لیے تواضع کی کہ اس تواضع سے میرا میں بلند ہو جاؤں گا تو وہ للہ تواضع تو ہوئی نہیں, تو اس کا یہ انجام بھی نہیں ہوگا. وہ تو اس کا انجام تو کبھی والا انجام ہوگا. بلندی تواضع سے اسی شخص کو نصیب ہوتی ہے جو بلندی سے بھاگتا ہو. تلک الدار الاخرہ نجعلھا علو, نہیں چاہتا بلندی, نہیں چاہتا بلندی سے بھاگتا ہے, اپنے کو گراتا ہے. بلندی تواضع سے اسی شخص کو نصیب ہوتی ہے جو بلندی سے بھاگتا ہو اور دل سے اپنے آپ کو کسی قابل نہ سمجھتا ہو. اندر اندر ہم تو اندر اندر اپنے آپ کو بڑا قابل سمجھتے ہوتے ہیں. کہاں ہے ہوا, کہاں لگی؟ جو تواضع سے محروم ہے وہ حقیقتاً محروم, ہوا بھی نہیں لگی, اور سمجھ رہے ہیں ہم بڑا نہیں, کیا ہو گئے, بزرگ ہو گئے, فلاں ہو گئے, خاک ہو گئے. ابھی تو ایک جو بنیادی چیز ہے اسی سے فرصت نہیں ملی. حق تعالی شانہ نے ہم کو اس واسطے اپنا بندہ نہیں بنایا کہ ہم اپنے آپ کو کسی مخلوق سے افضل سمجھا کریں. البتہ محض شکر کے طور پر اپنا کوئی مرتبہ یا مقام جو حق تعالی نے عطا فرمایا ہے وہ ظاہر کر دیا جائے تو اس کا مضائقہ نہیں. چنانچہ بعض عارفین سے جو بعض ایسی باتیں منقول ہیں وہ یا تو کسی خاص حالت میں ان سے صادر ہوئی ہیں یا کبھی نعمت الہی کے اظہار کے لیے انہوں نے ایسا کیا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, یعنی جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ان کا ذکر کرو. اترانے اور عجب کرنے کے طور پر اپنے کو کچھ سمجھنا کبھی جائز نہیں, بلکہ حق تعالیٰ نے اس سے ہم کو بہت سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے, اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ارشاد فرما دیا ہے کہ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا. اور ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ کا یہ قول تھا کہ میری ذلت نے تو یہود کی ذلت کو بھی بیکار کر دیا. مطلب یہ ہے کہ میری ذلت کے سامنے یہود کی ذلت کی بھی کچھ حقیقت نہیں, کہ میں ان سے بھی زیادہ ذلیل ہوں, کیونکہ یہود کی ذلت کا تذکرہ کثرت سے قلم پاک کیا گیا ہے. اس لیے کہ ہر ذلیل کی ذلت موافق اس کے معرفت کی ہوتی ہے, یعنی جس قدر اس کو دوسروں کی عظمت و جلال کی معرفت ہوگی اسی قدر وہ اپنے آپ کو اس کے سامنے ذلیل سمجھے گا. اور اس میں کچھ شک نہیں کہ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ کو عظمت و جلال خداوندی کی معرفت اس قدر تھی کہ یہود کو ہرگز نہ تھی. پس حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ اپنے آپ کو عظمت و جلال خداوندی کے مشاہدے کے بعد بالکل ہیچ اور نیست و نابود سمجھتے تھے, اور یہود باوجود مخلوق کی آنکھوں میں ذلیل ہونے کے اپنے دل میں اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے تھے اور سمجھتے ہیں. تو ان کی ذلت یہود کی ذلت سے بہت ہی بڑی ہوئی, کیونکہ یہود کو صرف دوسرے لوگ ذلیل سمجھتے ہیں اور وہ خود اپنے کو ذلیل نہیں مانتے, اور حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ خود اپنی نگاہ میں بہت ذلیل تھے, اگرچہ مخلوق ان کی عظمت کرتی تھی. خوب سمجھ لو, اور جو شخص مقام تواضع میں ہوتا ہے وہ ہر مسلمان کے لیے جو اس کے پاس آتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے, اس کا اکرام, آنے والے کا اکرام. تو جو شخص مقام تواضع میں ہوتا ہے وہ ہر مسلمان کے لیے جو اس کے پاس آتا ہے تعظیمن کھڑا ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ اس کو اپنے سے افضل جانتا ہے. یہ ایک عورتوں کی بات آ گئی, عورتوں کی تربیت کے لیے. عورتوں میں ایک عجیب بعض باتیں بعض عورتوں میں ہوتی ہیں. مثلا شوہر آیا, اب شوہر باہر سے گھر آیا, تو جب باہر سے گھر آیا ہے آپ فرض کرو کہ وہ عورت بیٹھی ہوئی کام کر رہی, تو کچھ تو حرکت ہونی چاہیے, کچھ تو اکرام ہونا چاہیے. نہیں, وہ اپنا وہی بیٹھی ہوئی ہے جیسے شوہر کا آنا نانا برابر ہے. یہ تو اچھی بات نہیں ہے, تو کبر کی بات ہے. اکرام تو ہر شخص کا ضروری ہے, اور شوہر کا اکرام تو بہت زیادہ ضروری ہے. اسی طرح سے شوہر کو بھی بیوی کا اکرام کرنا چاہیے. شوہر کے لیے بیوی کا اکرام بھی ضروری ہے. چنانچہ سب سے پہلا سبق جو شادی کے بعد دیا گیا وہ یہی دیا گیا کہ دیکھو اس کا اکرام کرو. کیسے اکرام کرو؟ شادی کے بعد دوسرے ہی دن ولیمہ کرو, جو اکرام ہے, جو بیوی کا اکرام ہے, دلہن کا اکرام ہے. ولیمہ محض اکرام کے لیے. جب تک اکرام نہیں ہوگا ایک دوسرے کا, کہاں سے تواضع؟ وہ جو شخص مقام تواضع میں ہوتا ہے وہ ہر مسلمان کے لیے اس کے پاس آتا ہے تعظیمن کھڑا ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ اس کو اپنے سے افضل جانتا ہے, اور اس کے سوا اس کے وجدان میں کچھ بھی نہیں آتا. یعنی وجدانی چیز ہو جاتی ہے, اس کا وجدان ایسا ہو جاتا ہے کوئی آئے تو کھڑا ہو جائے, کیونکہ وہ اس کو دوسرے آنے والے شخص کو اپنے سے افضل جانتا ہے. پھر جب حق تعالی شانہ اپنے فضل و احسان سے اس کو مقام تواضع میں کمال اور رسوخ عطا فرما دیتے ہیں, تو وہ پھر حسب قاعدہ شریعت فاسق کے لیے کھڑا ہونا چھوڑ دیتا ہے, تاکہ اس کو زجر اور تنبیہ ہو جائے, کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے, اور شریعت مطہرہ کا ادب بھی قائم رہے, کیونکہ قیام صرف علماء و صالحین کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے مشروع ہوا ہے. اور جو شخص اعلانیہ فسق کرتا ہے, یعنی گناہوں پہ اصرار کرتا ہے, وہ اس سے خارج ہے. اور حق تعالیٰ نے ہمیں اس شخص کے لیے کھڑے ہونے کی اجازت نہیں دی جس کے لیے کوئی بھی فضیلت ظاہر نہیں ہوئی. لیکن اگر کسی مصلحت سے, مثلاً تالیف قلب, بے امید اصلاح, یا دفع مضرت کے لیے کھڑا ہو جائے تو وہ جائز ہے. اور ابو القاسم جنید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بندہ مقام تواضع اور شکر خداوندی میں اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک یہ نہ سمجھ لے کہ وہ رحمت الہی کا بالکل اہل نہیں ہے. اہل سمجھے تو پھر ختم ہو گیا. بلکہ حق تعالیٰ اگر رحم فرمائے تو یہ محض احسان اور فضل ہے, اور غالباً حضرت شیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اہل نہ سمجھنے سے مقصود مستحق نہ جاننا ہے کہ میں اس کا مستحق نہیں, کیونکہ کوئی مخلوق حق تعالیٰ پر کسی قسم کا استحقاق نہیں رہ سکتی, اور آتا سب اللہ کی طرف سے, تو جو ملا ہے وہ بلا استحقاق ملا ہے. تو اہل کا کہاں ہے؟ حکیم الامت رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اپنے کو نا اہل سمجھنا یہ ہے شکر, نعمت کا اہل نہ سمجھنا یہ شکر, اور اہل سمجھنا یہ کبر ہے. اور میں نے سید علی خواص رحمۃ اللہ علیہ سے سنا, وہ فرماتے تھے کہ بندہ مقام تواضع کو نہیں پہنچ سکتا جب تک اس میں یہ بات نہ ہو کہ تمام موجودات میں کسی چیز سے اپنا مرتبہ عند اللہ زیادہ نہ سمجھے. اور میں نے ان کو بارہا کہتے سنا کہ مقام تواضع کے ساتھ سچے طور پر خوگر ہو جانے والے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ تمام مخلوق کی اذیت کو برداشت کرے, اور تکلیف کا مقابلہ انتقام سے نہ کرے. انتقام کا خیال اس سے نہیں آتا. جیسے آپ کو قصہ سنایا کہ بڑے بزرگ کا قصہ, نام یاد نہیں آ رہا اس وقت, وہ جا رہے تھے, ان کے کچھ مخالف تھے وہاں سے گزرے, تو اوپر سے کسی نے کوڑا پھینک دیا, تو ان میں سے ان کے ایک مرید ساتھ تھے کئی, ان کے ایک مرید نے شیخ سے کہا کہ حضرت آپ فرمائے تو ان سے ہم انتقام لیں. فرمایا کہ تم انتقام کی بات کرتے ہو, تو ہمارے ساتھ رہنے کے قابل نہیں, نکال دیا اس کو. تم انتقام کی بات ہی کیوں؟ اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ تمام مخلوق کی اذیت کو برداشت کرے, اور تکلیف کا مقابلہ انتقام سے نہ کرے, اور ایسا برتاؤ کرے جیسے غلام اپنے آقا کے ساتھ کرتا ہے. ایسا برتاؤ کرے جیسے غلام اپنے آقا کے ساتھ کرتا ہے. اسی بات نے فقراء کو مخلوق کی تکالیف برداشت کرنے پر دلیر بنا رکھا ہے, ورنہ اگر وہ اپنے کو مخلوق سے بڑا یا ان کے برابر سمجھتے تو ایسا مقابلہ کرتے جیسا کہ مخلوق کا برتاؤ ہوتا, مگر وہ تو اپنے آپ کو سب کا غلام سمجھتے ہیں. اور اے عزیز, غلام کی حالت میں تم ذرا غور کرو کہ جب اس کو اپنے آقا کا رتبہ معلوم ہو جاتا ہے جس نے اس کو خرید کیا ہے, تو اس کی قیمت سول کر دی ہے تو آقا اس کو گالی بھی دے لیتا ہے اور مارتا بھی ہے, مگر وہ کیسا خاموش سر جھکائے کھڑا رہتا ہے. یہی حال متواضع کا ہونا چاہیے. اور سچے متواضع کی یہ بھی حالت علامت ہے کہ جب کوئی شخص اس سے کوئی چیز مانگے تو انکار نہ کرے, انکار نہ کرے الا یہ کہ کوئی شرعی منع ہو. وہ پوچھ لے اپنے شیخ سے کہ کس موقع کے اوپر کیا ہے, اگر کوئی شرعی مصلحت ہو تو الگ بات ہے. بالکل ایسا برتاؤ کرے جیسے غلام اپنے آقا سے کرتا ہے. نیز ایک علامت ایسے شخص کی جس میں تواضع ہو اور تکبر نہ ہو, یہ بھی ہے کہ اس کے دل میں کبھی یہ خطرہ نہ آوے کہ اس کی تعظیم کے واسطے کوئی کھڑا ہوگا اور وہ کسی کے قیام کا مستحق ہے. جیسا کہ غلام اپنے آقا سے اس کا امیدوار تو کیا وہم بھی نہیں کر سکتا. اور ایک علامت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی اس کی برائی کرے یعنی اس کے عیوب کے ساتھ اس پہ الزام لگائے تو اس سے وہ متاثر یعنی رنجیدہ اور غضبناک نہ ہو. اپنے نفس کے لیے غصہ آنا, حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارف رحمۃ اللہ نے لکھا ہے, اپنے نفس کے لیے اگر غصہ آ گیا تو یہ علامت ہے تکبر, یہ علامت ہے حب جاہ. بھائی ہم کہاں ہیں؟ ہم کہیں نہیں ہیں, ہم صفر ہیں. کم سے کم اتنا تو سمجھ میں آ جائے, چلو یہ بھی ایک تواضع پیدا ہوگی. اس مضمون کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اچھے اچھوں کو دماغ ٹھیک ہو جائے گا کہ ہم کہاں ہیں, ہمارے اندر تواضع کی تو ہمیں ہوا بھی نہیں لگی. چلو کچھ تو ہوا, کچھ تو تواضع نصیب ہوئی, لیکن جب تک عمل میں نہ آ جائے, دھوکے میں مت آنا, عمل میں آ جائے, مشق ہو جائے, پھر حال ہو جائے. ابھی تو ذرا سے تم اکڑ جاؤ گے, بیوی نے ایک بات کہہ دی اس کے اوپر تم چراغ پا ہو گئے, کیا ہے سوائے تکبر کے اور کیا ہے؟ تو وہ علامت یہ بھی ہے کہ کوئی اس کی برائی کرے اور اس کو عیوب کے ساتھ اس پہ الزام لگائے تو اس سے متاثر یعنی رنجیدہ اور غضبناک نہ ہو, بلکہ دل میں یوں کہے کہ یہ مذمت اور یہ اتہام بجا ہے, میں ایسا ہی ہوں, بلکہ اس سے بھی بدتر ہوں, کیونکہ اصلی عیوب کی برائی کرنے والے کو تو خبر بھی نہیں, اور یہ شخص اگر مجھے برا بھلا کہے تو اس کو حق ہے کیونکہ وہ مجھ سے افضل ہے. البتہ اگر شرعی مصلحت اس کے خلاف ہو تو دل سے تو اپنے کو ان عیوب کے ساتھ سمجھے کہ میرے اندر یہ عیوب ہیں, مگر زبان سے شریعت کا اگر حکم ہے وہاں پر تو زبان سے اپنی برات کو ظاہر کر دے, لیکن دل میں یہی سمجھے. اور سچے متواضع کی یہ بھی علامت ہے کہ جو لوگ اس کو مجلس میں بیٹھنے دیں یا سلام کا جواب دے دیں یا خود اس کا سلام کریں ان کا احسان مند ہو. جیسا ہمارے حضرت نے, اس مجھے یاد آ گئی ایک بار, ہمارے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے یہ بتایا تھا کہ اگر کوئی مہمان آئے تمہارے پاس تو تم کو اس کا احسان مند ہونا چاہیے. تو یہ مہمان اگر آ گیا آپ کے پاس تو آپ کو احسان مند ہونا چاہیے کہ وہ آ گیا آپ کے پاس, یہ نہیں کہ آپ سمجھیں کہ آپ نے اس کے اوپر احسان کر دیا, تکبر ہے. کسی کو کھانا کھلا کے آپ نے احسان کر دیا اس کے اوپر, کھانا اللہ میاں کا, ساری چیزیں تو اللہ میاں کی. احسان جتلانا بہت بڑا گناہ ہے, بڑے گناہوں میں احسان جتلانا. کسی کو حق نہیں احسان جتلانے کا, کیونکہ خالق اور کرنے والے اور عطا کرنے والے تو اللہ تعالیٰ ہے, تم کون ہو بیچ میں جو احسان جتلا رہے ہو؟ صوفی اپنے سلوک میں اس مقام پر پہنچتا ہے جہاں اس کو اپنے اندر بہت سے عیوب نظر آتے ہیں. دیکھیے آپ کو پہلے بتایا تھا احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر اپنا فضل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے عیوب کو خود اس کے اوپر منکشف کر دیتے ہیں. یہ علامت ہے کہ وہ اتنا اپنے آپ کو عیبدار محسوس کرتا ہے کہ وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں سمجھتا اور شرماتا ہے کہ یا اللہ میں آپ کے پاس کیا منہ لے کے آؤں گا, میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں. جب تک یہ حال پختہ نہیں ہوتا ہمیں طریق کی ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ کے راستہ جو ہے راضی کرنے کا, جو جنت کا راستہ ہے, طریق کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے راستے کو یا جنت کے راستے, اس کی ہوا بھی نہیں لگی. اس کی ہوا تو جب لگے گی جب ان چیزوں کی مشق ہوگی, اور ان چیزوں کی مشق خود سے کیسے ہوگی؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. کر کے دکھا دو کسی کو تو جو ہوئی ہو اب تک. کوئی ایک بڑا ہوتا ہے وہ بتاتا ہے, اس کو اپنا حال لکھو گے وہ بتائے گا یوں کرو یوں کرو, رفتہ رفتہ مشق ہوتی ہے. تو اس شخص کو اپنے اندر بہت سے عیوب نظر آتے ہیں اور اس کو اپنی خطائیں اور گناہ ایسے کھلے ہوئے معلوم ہوتے ہیں کہ گویا ان کی سب کو اطلاع ہے. اس وقت اپنے آپ کو وہ فاسق و بدکار سمجھتا ہے. یہ حال ہوتا ہے, یہ سمجھنا کہ ہاں ہاں میں تو ہوں گناہگار, کہہ دیجیے سب کے سامنے, لیکن پتہ ہی نہیں کیا گناہ ہے. وہ تو اس کو اپنے گناہ نظر آتے ہیں, اس کو اپنے بظاہر اچھے کام بھی گناہ نظر آتے، تو وہ اپنے آپ کو ایسا فاسق و بدکار سمجھتا ہے جس کا فسق کھلم کھلا ظاہر ہے، تو وہ تو اب اپنے آپ کو سلام کے بھی لائق نہیں سمجھتا، کیونکہ اس کی نظر میں اپنے اندر بہت گناہ معلوم ہوتے ہیں. ایک صاحب نے مجھے کہا، دیکھ توازن ہے، کہنے لگے کہ دیکھیے میں آپ کو سچ عرض کرتا ہوں، انہوں نے مجھے بتایا میرے بیٹے ہیں، میں بالکل اس کا اہل نہیں کہ میں ان کا باپ کہہ لوں. توازن یہاں تک پہنچتی، میں اس کا اہل نہیں کہ میں تو اتنا عیبدار ہوں. اور وہ گناہ جو اس کو نظر آتے ہیں اپنے، وہ اس کے سامنے ایسے ظاہر اور واضح ہوتے ہیں گویا کسی سے بھی پوشیدہ نہیں، اس کے سوا اس کو اپنے اندر کچھ مشاہدہ نہیں ہوتا، خصوصاً اگر غضب اور جلال خداوندی پر نظر کر کے ان گناہوں کی ہیبت اس کے دل میں زیادہ ہو گئی ہو، یا وہ ان لوگوں میں سے ہو جن کے نزدیک باطنی قلبی گناہ مرتبے میں ظاہری گناہوں کے برابر ہو گئے ہوں، کیونکہ حق تعالی شانہ تو سب کو خوب جانتے ہیں. ایسی حالت میں وہ تو اپنے آپ کو کسی قابل نہ سمجھے گا. نیز سچے متواضع کی یہ بھی علامت ہے کہ لوگ جس قدر بھی اپنے واسطے مراتب کمال کا دعویٰ کریں، ایک شخص آ کے آپ کو کہتا مجھے تو یہ کمال حاصل ہے، سب کو یہ تسلیم کر دیا کریں، کیونکہ وہ تو اپنے آپ کو اس سے کم سمجھتا ہے. دیکھا آپ نے، اور دل میں یوں سمجھے کہ زمین والے آسمان والوں کی باتیں نہیں جان سکتے، یہ آسمان والا ہے میں زمین والا ہوں، یعنی کم درجے والا بڑے سے بڑے درجے والوں کے حالات کا احاطہ کیسے کر سکتا ہے. بس اگر مجھے ان لوگوں کے حالات کا علم نہ ہوا ہو تو کچھ بعید بھی نہیں، کیونکہ میں تو ان سے کمتر ہوں. بس ہر بندے کو ان علامات کے ساتھ اپنے نفس کو جانچنا چاہیے، اگر ان علامات کا خوگر اپنے نفس کو پاوے تو شکر الہی بجا لائے، ورنہ تکبر سے درگاہ خداوندی میں سچے دل سے توبہ کرے. اور جو شخص اس مقام میں پختگی حاصل کرے گا اس کو خوشنود یہ خالق اور خلق ہمیشہ حاصل رہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہوں گے اور مخلوق بھی اس سے محبت کرے گی. اور جو شخص اس مقام میں پختگی حاصل کرے گا اس کو خوشنود یہ خالق اور خلق ہمیشہ حاصل رہے گی. کلام پاک میں بھی یہ مضمون ہے، سید علہم الرحمن ودا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے تو محبت پیدا کر دیتے ہیں. اور اس مقام میں پختہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ جس قدر عیوب تمام مخلوق میں متفرقن موجود ہیں، وہ اگر سب کے سب اس کی طرف منسوب کر دیے جائیں تو ان میں اپنے مبتلا ہونے کو وہ بعید نہیں سمجھے گا، کیونکہ اگر ابھی تک ان میں مبتلا نہیں ہوا تو کیا عجب ہے کہ آئندہ مبتلا ہو جائے، یا ان کا کم سے کم قصد ہی کرے اور کم سے کم دل پر ان کا خطرہ ہی گزرے، کیونکہ آخر معصوم تو وہ ہے نہیں. بہرحال ہمارے اندر کبر کی تمام علامات بہت زیادہ ہیں اور تواضع کی ہوا ہمیں نہیں لگی. بس وائے افسوس اس شخص پر جو اپنے نفس کو اپنے ہمسروں سے بلند سمجھے کہ اس کو شرمندگی ہمیشہ ہی رہتی ہے. نیز جو شخص اس عہد پر عمل کرتا ہے وہ اگر کبھی گرتا ہے تو لوگ اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، بخلاف اس شخص کے جو اپنے آپ کو لوگوں سے بڑا سمجھتا ہے، وہ کبھی گر پڑتا ہے تو اس کا ہاتھ کوئی نہیں پکڑتا بلکہ اس کے گرنے پر خوش ہوتے ہیں. سیدی احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ کی آخر وصیت مرض الموت میں یہ تھی کہ تم دم کی طرح پیچھے رہو، سر کی طرح آگے نہ بڑھو، اپنے کو دم سمجھو، کیونکہ مار سب سے پہلے سر ہی پر پڑتی ہے. پھر آپ نے ایک کھجور کی طرف اشارہ کیا اور حاضرین سے فرمایا کہ اس کھجور کے درخت کو دیکھو، جب یہ سینہ ابھار کر کھڑا ہوا تو حق تعالیٰ نے اس کے پھلوں کا سارا بوجھ اس پر ڈال دیا، اور اب وہ جس قدر بھی بوجھ اٹھائے کوئی اس کی امداد نہیں کرتا، بخلاف کدو کے درخت کے اس نے اپنا رخسارا زمین پر بچھا دیا تو حق تعالیٰ نے بھی اس کے پھلوں کا بوجھ دوسروں پہ ڈال دیا. اب وہ جس قدر بھی بھاری پھل لاوے اس کو خبر بھی نہیں ہوتی. عجیب مضامین ہے. اسی طرح سے ایک اور مضمون ہے 283 نمبر پہ کہ ہم سے عہد لیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو اس قابل نہ سمجھے کہ کوئی ہمارے پاس بیٹھے یا ہماری بات کا جواب دے یا ہم مسجد میں سب سے پہلے داخل ہوں، کیونکہ ہم کو اپنے نفس کی خباستیں معلوم ہیں اور ان معاصی اور گناہوں سے ملوث ہونا مشاہد ہے. جن کی مخلوق کو خبر ہو جاوے تو وہ پتھروں سے ہمیں مار ڈالیں اور ہماری مجلس سے بھاگ جائیں. مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر لوگ میرے گناہوں کی بدبو سونگ لیتے جو مجھ سے سرزد ہوتے ہیں تو کوئی شخص میری سڑاند کی وجہ سے میرے پاس بیٹھنے کی ہمت نہ کرتا، اتنی بڑی ہستی کیا کرتے. بس مسلمان کو چاہیے کہ جو لوگ اس کے پاس بیٹھتے اٹھتے ہیں اور اس کی بات کا جواب دے دیتے ہیں اس کو ان کا احسان سمجھے، اور ان کو اپنے سے افضل جانے. اور اس کا معیار یہ ہے کہ اگر کوئی اس کے پاس نہ آئے اور حقیر جان کر اس کی بات کا جواب نہ دے تو اس سے کبھی ناراض نہ ہو, اور جو ان باتوں کی وجہ سے لوگوں پر عتاب کرے وہ اس درجے سے دور ہے. اور شیخ افضل الدین کبھی جامع مسجد میں تنہا داخل ہونے پر جرت نہ کرتے بلکہ دوسروں کے پیچھے پیچھے جایا کرتے, اور اس کا سبب یہ بیان فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی تھی کہ بنی اسرائیل سے کہہ دو کہ میرے کسی گھر میں اس وقت تک داخل نہ ہوں جب تک ان کے دل پاک صاف اور بدن تابے دار اور شرمگاہیں محفوظ نہ ہوں. اور جو شخص اس حالت میں مسجد آئے گا تو اس کے بدن کا ایک بھی حصہ کسی گناہ سے ملوث ہو جس سے اس نے توبہ نہیں کی تو میں 7 آسمانوں کے اوپر سے اس پر لعنت بھیجوں گا. اس ڈر سے وہ انتظار کرتے تھے کچھ اور لوگ اللہ والے سچے, دوسرا کوئی ان سے افضل چلا جائے تو پھر یہ داخل. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. دیکھیں میں آپ کو پھر عرض کرتا ہوں, اپنے لیے بھی آپ سب کے لیے بھی, ہم بہت دور ہیں. آپ مقصد کیا ہے؟ کیا مقصد اس کے سوا کچھ اور ہے؟ ہم مسلمان ہیں تو کیوں ہیں؟ اس لیے کہ جنت مل جائے, مرنے کے بعد جہنم سے بچ جائے. یا ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو کس لیے پڑھتے ہیں؟ روزے رکھتے ہیں تو کس لیے کرتے ہیں؟ کس لیے کرتے ہیں؟ دین کی کوئی بات بھی کس لیے کرتے ہیں؟ مجلس میں کیوں آتے ہیں؟ بزرگوں سے تعلق کیوں ہے؟ تو وہ تعلق تو اس لیے ہے کہ جہنم سے بچو. وہ بغیر کبر کے زائل ہوئے اور تواضع کے حاصل ہوئے تو ہو نہیں سکتی, تو کیوں نہیں اس میں لگتے؟ اس کا علاج کرانا ضروری ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اس رذیل یا کبر کو ہمارے مغلوب کر دے. آمین, 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 آمین.